बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔ انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج جمعہ ہے اردی بہشت کی 24 مئی کی 14 اور شوال کی 2 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ ہجر کی آیات نمبر 45-50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب مجید خاموشی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد عید سعید فطر کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا صبح امید میں، اور صبح امید کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے چھروکے اور دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ آپ ہماری یہ نشریات اس وقت میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر نے فلسطین کی موجودہ صورتحال میں او آئی سی کے بھرپور کردار اور اسرائیلی مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم ملکوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کا قہر اور طوفان شہروں کے ساتھ ساتھ اب دیہی علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر لوگوں سے ان کی زندگیاں چھین رہا ہے، اور اس وائرس سے تباہی مچی ہوئی ہے۔ اور افغانستان کے صوبے قندھار کے علاقے پنجاب میں بارودی سرنگ کے ہونے والے ایک دھماکے میں 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر نے فلسطین کی موجودہ صورتحال میں او آئی سی کے بھرپور کردار اور اسرائیلی مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم ملکوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کے روز امیر قطر شیخ تمیم بن حمد خلیفہ آل ثانی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کی، اور مسجد الاقصیٰ اور فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کی بربریت کی مذمت میں قطر کے موقف کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اسلامی ممالک فلسطین کی آزادی اور فلسطینیوں کی حمایت نیز غاصب صہیونی حکومت کے نسل پرستانہ اقدامات کے مقابلے میں متحد ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر او آئی سی کو بھرپور اور فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یمن کی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صدر روحانی نے کہا کہ یمن کے مسئلے کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ صدر حسن روحانی نے دونوں ملکوں کے 2 طرفہ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جانے پر بھی زور دیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں امیر قطر نے بھی مختلف شعبوں میں ایران اور قطر کے تعلقات اور تعاون کی توسیع کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عید الفطر کی مبارکباد پیش کی، اور فلسطین کے سلسلے میں ایران کے موقف کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور فلسطینیوں کے بارے میں ایران اور قطر کے موقف ایک جیسے ہیں، اور اسلامی تعاون تنظیم کو چاہیے کہ مسئلہ فلسطین میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں طاقتور اسٹریٹجک اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میجر جنرل محمد باقری نے مسجد الاقصیٰ اور فلسطینی سرزمین کے دیگر علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں نہتے فلسطینی شہریوں کی شہادت کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی مسئلے کے حل میں ایک طاقتور اسٹریٹجک اتحاد کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ جنرل باقری نے کہا کہ حالیہ دنوں میں بچوں کی قاتل ناجائز صہیونی ریاست کے مظالم کے نتیجے میں مظلوم نہتے اور روزہ دار شہریوں کی شہادت کی وجہ سے پوری دنیا بالخصوص امت مسلمہ کے درمیان غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناجائز صہیونی ریاست کے صفاکانہ اقدامات سے فلسطینی قوم کے درمیان اتحاد مزید بڑھ جائے گا اور وہ حتمی فتح کے لیے اپنی استقامت پر مزید بھروسہ کریں گے۔ جنرل باقری نے کہا کہ اس وقت مسلم ممالک اور فلسطین کے مظلوم عوام غاصب اور بچوں کی قاتل ریاست کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے میں کچھ عرب ریاستوں کی بدنیتی اور غداری کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سرزمین فلسطین پر قبضہ اور مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام کے 73 سال گزرنے کے بعد القدس انتفاضہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ جذباتی پرجوش اور طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ناجائز صہیونی ریاست کے خلاف مزاحمتی فرنٹ کے مسلسل میزائل حملوں کی وجہ سے اب طاقت کا توازن فلسطین کے حق میں بدل گیا ہے۔ پاکستان کے صدر نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کے نام اپنے خط میں پاکستان کے صدر عارف علوی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے تمام تر اقدامات عالمی قوانین اور انسانی حقوق کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام مشکل کی اس گھڑی میں اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت قدس شریف کی آزادی اور فلسطینی کاس کی بھرپور حمایت کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حل چاہتا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں کل نماز عید الفطر کی ادائیگی کے بعد فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی تہران یونیورسٹی سے شروع ہو کر فلسطین اسکوائر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جس میں شرکاء نے فلسطینی عوام سے اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ تہران میں فلسطینیوں کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلی میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے، جن میں مرد و خواتین، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی شامل تھے، شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے، جن میں بڑی تعداد میں طلباء بھی موجود تھے، اللہ اکبر، امریکہ مردہ باد اور اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگائے اور فلسطین نیز فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ مظاہرین نے فلسطینیوں پر غاصب صہیونیوں کے جرائم اور ان جرائم پر عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں کی شرمناک خاموشی کی مذمت کی اور غاصب صہیونیوں سے اپنی شدید نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ ریلی کے شرکاء نے فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور اسرائیل نابود ہو کر رہے گا جیسے نعرے بھی لگائے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے تہران میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے نمائندے نے کہا کہ ایران اور ایرانی عوام ہمیشہ فلسطین اور فلسطینیوں کے سچے حامی رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب فلسطین میں کوئی بھی غاصب صہیونی باقی نہیں رہے گا۔ تہران میں حماس کے نمائندے خالد قدومی نے کہا کہ فلسطین کی تحریک استقامت اپنی سرزمین کا دفاع کر رہی ہے اور وہ جہاد کے میدان میں ہراول دستے کی حیثیت رکھتی ہے۔ شدید بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود 10,000 فلسطینیوں نے مسجد الاقصیٰ میں نماز عید الفطر ادا کی۔ قدس شریف کے ادارہ اوقاف کے اعلان کے مطابق 1,00,000 فلسطینیوں نے جمعرات کی صبح مسجد الاقصیٰ میں نماز عید الفطر ادا کی۔ نماز عید کے اجتماعات میں شرکت کی غرض سے فلسطینی نمازی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے مسجد الاقصیٰ میں داخل ہوئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب صہیونی فوجیوں نے طاقت کے زور پر فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد کو مسجد کے اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ فلسطینی مسلمان بیت المقدس اور اس کے اطراف کے علاقوں سے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد الاقصیٰ پہنچے تھے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 80 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جبکہ صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں فلسطین کے استقامتی گروہوں کے جوابی حملے بدستور جاری ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 80 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 17 کم سن بچے اور 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی جارحیت میں 115 بچوں اور 50 خواتین سمیت 388 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے ایک بار پھر غزہ کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، جس کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے ناجائز صہیونی ریاست کے دارالحکومت تل ابیب اور دیگر صہیونی بستیوں پر درجنوں راکٹ اور میزائل فائر کیے ہیں۔ امریکہ نے اپنے 120 فوجی اہلکاروں کو مقبوضہ فلسطین سے نکال لیا ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی استقامتی محاذ سے وابستہ گروہوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں شدت آ جانے کے بعد مقبوضہ علاقوں میں موجود اپنے 120 فوجی اہلکاروں کو امریکہ نے واپس بلا لیا ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی اہلکاروں کو 1C-17 قسم کے ٹرانسپورٹ طیارے کے ذریعے اسرائیل سے جرمنی میں واقع امریکی فوجی اڈے کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کا قہر اور طوفان شہروں کے ساتھ ساتھ اب دیہی علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر لوگوں سے ان کی زندگیاں چھین رہا ہے اور اس وائرس سے بھاری تباہی مچی ہوئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے مختلف اضلاع کے گاؤں میں لوگ انتہائی بے بسی کے عالم میں کرونا سے دم توڑ رہے ہیں۔ دیہی علاقوں میں کرونا سے ہونے والی تباہی اور اموات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شمشان گھاٹوں میں جگہ کم پڑ جانے کے باعث لوگ لاشوں کو دریاؤں اور ندیوں میں پھینک رہے ہیں یا ندیوں کے کنارے ریت کے نیچے ہی دفن کر رہے ہیں۔ اور افغانستان کے صوبے قندھار کے علاقے پنجاب میں بارودی سرنگ کے ہونے والے ایک دھماکے میں 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبے قندھار کے پولیس ترجمان جمال ناصر بارکزئی کے کہنے کے مطابق جاں بحق ہونے والے دونوں افراد بچے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب صالحان کے علاقے میں ایک موٹر سائیکل بارودی سرنگ سے جا ٹکرائی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ عید الفطر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ عید فطر کی برکتیں اور خوشیاں ہم کابل میں شہید ہونے والی بچیوں اور اسی طرح شہداء فلسطین کے نام کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسرائیل کی وحشیگری اور فلسطینی استقامتی محاذ کے جوابی حملے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں لندن سے ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی، جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
اندرابی صاحب، آپ جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آغاز سے ہی مسجد الاقصی میں فلسطینیوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور پورے مہینے صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں کے ذریعے ان پر حملے ہوتے رہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، 500 سے لے کر 700 تک فلسطینی زخمی ہوئے۔ اس افسوسناک صورتحال کو دیکھنے کے بعد، ظلم و بربریت کا مشاہدہ ایک مہینے تک کرنے کے بعد، فلسطینی گروہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ پیر کی رات تک اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو پھر ہم ظاہر ہے کہ جوابی کارروائی کرنے پر مجبور ہوں گے، اور چنانچہ وہی ہوا۔ پیر کی رات 9 بجے کے قریب مقامی وقت کے مطابق حماس اور جہاد اسلامی نے مسجد الاقصیٰ اور بیت المقدس کے فلسطینیوں کو نجات دلانے کے لیے جوابی حملے شروع کیے۔ 1 مہینے تک عالمی برادری ہو جہاں آپ بیٹھے ہیں برطانوی حکومت خاموش ہے، لیکن جیسے ہی حماس اور جہاد اسلامی کے راکٹ اور میزائل مقبوضہ علاقوں تل ابیب اور دیگر شہروں کی جانب فائر ہوئے، ویسے ہی ان ملکوں نے حماس اور جہاد اسلامی یا یوں کہا جائے کہ فلسطینیوں کی مذمت کرنا شروع کر دی۔ 1 مہینے کا، یوں تو 70 سال کی جو ہے وہ ظلم و بربریت اپنے گا، لیکن میں تازہ جو بات کر رہا ہوں، 1 مہینے تک ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ جب جوابی کارروائی شروع کی تو فوری طور پر فلسطینیوں کی مذمت کرنے کے لیے یہ اٹھ کھڑے ہوئے، کیا کہیں گے آپ دورے معیار پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسرائیل کا جو یعنی جو وہ اس کو کہتے ہیں رائٹ آف ڈیفنس، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، تو یہ ایک باضابطہ ایک پالیسی ہے، یہاں پر ہے، امریکہ میں ہے۔ امریکہ میں ایک لا ہے کہ امریکہ جب اسلحہ کی خرید فروخت کرے تو وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہر حالت میں اس کا ایک ملٹری ایک سپریورٹی رہے، اور کوئی ایسی خرید فروخت نہ ہو کہ جس سے اس سپریورٹی پر فرق ہو۔ تو لہذا یہ ایک انٹرنچڈ چیز ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر یہ جو ایک باضابطہ کمٹمنٹ ہے اسرائیل کے، جنہوں نے اسرائیل کو تخلیق کیا، یعنی ویسٹ، جس میں یہ آپ یعنی برطانیہ، یہ جو اینگلو فائل ورلڈ ہے جنہوں نے اسرائیل کو تخلیق کیا اور اس کے بعد اس کی پرورش کر رہے ہیں، اگر یہ کمٹمنٹ اس کمٹمنٹ کو مائنس کیا جائے، اگر یہ کمٹمنٹ نہ رہے کہ یہ نہ کہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، اگر یہ کمٹمنٹ نہ رہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسرائیل وہ سارا کچھ نہیں کر پائے گا جو وہ کر رہا ہے۔
یعنی اسرائیلی مظالم کیا دفاع کہلائے گا؟ عالمی برادری جو نام نہاد عالمی برادری ہے، یعنی 70 سال سے تو ظلم کر رہا ہے، تو یہ دفاع کیا چیز ہے؟
وہی تو مسئلہ ہے، وہ اس کو دفاع کر رہے ہیں، وہ اس کو دفاع کہہ رہے ہیں۔ اور میں نے ابھی ایک چھوٹے سے پیس میں جو واٹس ایپ پہ انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ ہو رہا تھا، میں نے یہی بات کہی تھی کہ جو گھروں سے نکالے گئے اور اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے اور اپنے گھروں کا دعویٰ کرنے کے لیے وہ جب آواز اٹھاتے ہیں یا ہاتھ میں پتھر اٹھاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے گھروں سے نکالا اور جنہوں نے لینڈ گریب کیا ان کو ڈیموکریٹک، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے، اور ساری دنیا، یعنی اگر آپ دیکھیں گے کہ مجموعی طور پر دنیا کہاں پر سٹینڈ ہے، تو الٹیمیٹلی وہ اسرائیل کے حق میں ہوتا ہے ایران کے بغیر۔ یعنی یہ صرف اسلامک ریپبلک آف ایران ہے اور رہبر معظم ہیں کہ جو اس بات کو پھر دہرا رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین کا احیاء اور فلسطین کی ریسٹوریشن چاہیے، اور اس میں یہ بات آتی ہے کہ جو گریب کیا گیا، جو ایک سیاسی نقشے سے ایک ملک کو ہی ختم کیا گیا، اس ملک کی السرنو تشکیل جو ہے، اگر آپ وہ رکھیں، اگر آپ وہ ایک ہدف رکھیں، تو اس میں پھر یہ صہیونی جو اینٹیٹی پلانٹ کی گئی ہے تو اس میں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ ٹو اسٹیٹ والا اور پوسٹ 67 بارڈرز والی صورتحال اس کو قبول کرتے ہوئے کوئی بات کریں آپ، تو اس لینڈ گریب کو آپ لیجٹمائز کرتے ہیں جو 48 میں ہوا۔
اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر قمر عباس علی حسن، السلام علیکم۔
السلام جناب۔
قمر صاحب، آپ کے پیش نظر اسرائیل کی وحشیانہ جارحیتیں اور جو غزہ کے عوام پر ماضی میں بھی جنگ مسلط کی گئیں وہ سب ہیں، 50 روزہ جنگ، 22 روزہ جنگ، 8 روزہ جنگ، 4 روزہ جنگ، 2018 اکتوبر سے لے کر اب تک یہ 3ری جنگ ہے، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، ماضی میں بھی ظاہر ہے کہ بچوں کا قتل عام کیا ہے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت نے، اور اس بار بھی جو جنگ ہو رہی ہے آج جس کا 3را دن ہے، اس میں بھی بچوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس بار جنگ کا نقشہ ماضی کی بنسبت کچھ تبدیل نظر آ رہا ہے، اور اسرائیل کے غاصبانہ اور ناجائز وجود کی تاریخ میں اتنے میزائل اور اتنے راکٹ ان علاقوں پر نہیں پڑے جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا, یعنی تل ابیب, حیفا وغیرہ وغیرہ.
جی دیکھیں, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, یہ کچھ گزشتہ کچھ برسوں میں کئی جنگیں ہوئی ہیں, اور جو یہ جنگوں کا سلسلہ, چاہے وہ لبنان کی جنگ ہو یا غزہ کی جنگ جب شروع ہوا ہے, اس سے قبل ایک جو تصور پھیلا رکھا تھا جسے کہیں ایک طرح کا, اور ظاہر سی بات ہے عالمی میڈیا بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو صہیونی حلقوں کے زیر اثر ہے, تو جو شش روزہ جنگ تھی اور اس کے جو نتائج ہوئے, اور اس کے بعد سے لے کے بہت ساری اس طرح کی تشہیراتی مہم چلائی گئی اور پروپیگنڈا کیا گیا, اور پوری دنیا کو یقین دلایا گیا کہ صاحب یہ ایسی فوج ہے کہ جو کبھی شکست نہیں کھاتی, اور لوگوں نے بہت اچھی طرح سے اسے مان بھی لیا تھا. لیکن جو یہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا, تو جو پہلے اس میں اس طرح کے نتائج نہیں برآمد ہوئے اور کافی جسے کہے کہ بے عزتی ہوئی, تو اس کے لیے, اس کی تلافی کے لیے دوسری جنگ اور تیسری جنگ, اور اس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ہوتا گیا. لیکن اگر آپ غور کریں تو اس طرح کی جو بھی جنگیں جو حالیہ برسوں میں ہوئی ہیں, ہر جنگ میں پہلے سے زیادہ بری شکست حاصل ہوئی ہے. یعنی جبکہ اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ صاحب جو گزشتہ جنگ میں جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کی نظر میں, یا جو شکست ہوئی ہے اس سے کسی طرح سے دھل دیا جائے, وہ داغ ہٹا دیا جائے, اور اس بار دوسرے طرح سے, لیکن وہ ہر جنگ میں انہیں استقامتی محاذ زیادہ طاقتور نظر آیا اور نئے طریقے سے میدان جنگ میں آیا. اس بار تو آپ دیکھیں تو وہی آپ کو چیز نظر آئے گی, اور اس بار تو کافی مختلف ہیں حالات, اور جس طرح سے میزائلوں کی بارش کی گئی ہے مقبوضہ علاقوں پر, اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. اس اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس بار جو رینج رہی ہے وہ کافی اہم رہی ہے, اور اس کی وجہ سے کافی دہشت صہیونی اور اس کے حامیوں میں ہو گئی ہے. آپ دیکھیں جب تل ابیب تک راکٹ پہنچے استقامتی محاذ کے, تو بن گورین ایئرپورٹ بند کر دیا گیا, اور اس کے بعد طیاروں کو بظاہر محفوظ ایئرپورٹ رامون میں لے جایا گیا جو نقب اس میں ہے صحرا میں, اور وہاں تک تصور ہی نہیں تھا. لیکن استقامتی محاذ کی راکٹ وہاں بھی پہنچ گئی, عیاش 250 غالباً جو راکٹ کا ماڈل ہے وہ ان کا وہاں تک پہنچ گیا, تو اس کے بعد جو ہے کافی ہنگامہ مچا, اور دو چار گھنٹے میں رامون ایئرپورٹ بھی بند کر دیا گیا. تو یہ جو چیز اس جنگ میں ہے, جو رینج ہے, اور جس طرح اس استقامتی محاذ نے یہ ثابت کر دیا ہے عملی طور پر کہ مقبوضہ علاقوں کا کوئی بھی جگہ, کوئی بھی علاقہ, کوئی بھی شہر محفوظ نہیں ہے, اور اسے عملی طور پر ثابت کیا. اور اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی جو زیاد النخالہ ہے جہاد اسلامی کے سیکرٹری جنرل, انہوں نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں الاقصی ٹی وی غالباً اس سے گفتگو میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی ہے, جو آپ پیش نظر رکھیے گا, جو ابھی یعنی جس طرح سے رینج, جو جس طرح کی ساری باتیں جو میں نے کہی, اس کے اس طرح کی بات پر انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے ابھی جو اپنے میزائل کا جو ذخیرہ ہے یا جو ہمارے ہتھیاروں کا ذخیرہ اصل ہے, اسے کی تو رونمائی ہی نہیں کی ہے ہم نے, ہمیں تو اسے استعمال ہی نہیں کیا ہے. ہم نے یہ جو چیزیں استعمال کی ہیں اب تک, جو راکٹ یا میزائل جو ہم نے استعمال کیا ہے, یہ پرانے تھے اور جن سے ہم چھٹکارا چاہتے تھے, باقاعدہ انہوں نے یہ لفظ کہا کہ جس سے ہم کسی طرح اس کو استعمال کر کے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے, ابھی ہم نے وہ استعمال کیا ہے, اور ہمارے جو اصل وہ ہیں میزائل اور جن پر ہمیں کافی بھروسہ ہے, انہیں تو ہم نے ابھی شگون کا استعمال ہی نہیں کیا. تو یہ چیز کافی تشویشناک ہو سکتی ہے, اور ہم اس کا نتیجہ ہی دیکھتے ہیں کہ کچھ خبریں ایسی ہیں کہ مصر وغیرہ کے توسط سے جنگ بندی کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو چکی ہے.
بہت بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور جو نتیجہ نکلا اور جس کی طرف ایران کی اعلیٰ قیادت بار بار کہہ رہی تھی کہ فلسطینیوں کو اپنے عزم و ارادے کے ذریعے ہی یہ اپنے حقوق حاصل کرنے ہوں گے. اور آج فلسطین کا بچہ بچہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم اپنے عزم، ارادے، ہمت، حوصلے اور شجاعت و پائمردی و ثابت قدمی کے ذریعے اپنے حقوق واپس لیں گے اور جیسے بھی ہوگا مسلمانوں کے قبل اول کی ہر حال میں حفاظت کریں گے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے فلسطینی جالے اپنے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں اور نام نہاد دنیا کی پانچویں بڑی طاقت کے دانت کھٹے کیے ہوئے ہیں. وہ دن دور نہیں جب اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو عید سعید فطر کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے. صبح امید سماعت فرمائیے.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آپ سب کی خدمت میں عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
مبارک عید مبارک، سب لوگوں کو ہمارا عید مبارک.
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر وہ دن جب انسان خدا کی معصیت نہ کرے عید ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. عزیز سامعین، عید فطر مسلمانوں کی بڑی عیدوں میں سے ایک ہے. یہ وہ دن ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان ماہ مبارک رمضان میں 30 دن تک خدا کے سفرہ رحمت پر حاضری کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. کلمہ عید لغت میں بازگشت کے معنی میں ہے، اس کا مادہ عود ہے. لہذا وہ دن جس میں قوم کی مشکلات ختم ہو جاتی ہے اور خوشیوں کی طرف اس کی بازگشت ہوتی ہے، ایسے دن کو عید کہا جاتا ہے. اسلامی عیدوں میں عید فطر کو اس لیے عید کہا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اطاعت پروردگار کے ذریعے انسان کی روح اپنی پاک فطرت کی طرف پلٹ جاتی ہے. الہی دسترخوان کا نزول بھی چونکہ کامیابی و فلاح کی طرف ایک بازگشت ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے عید کا نام دیا ہے. عید کا لفظ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے. سورہ مائدہ کی 111 سے 115 تک کی آیتوں کے ذیل میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے تقاضا کیا کہ کیا اللہ ہم پر تیار کھانے کا دسترخوان آسمان سے اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا سے ڈرو، کیونکہ اس قسم کے تقاضے کرنا مناسب نہیں ہے. حواریوں نے کہا کہ اگر ہمارے لیے تیار کھانے کا دسترخوان اتارا گیا تو ہم اس سے کھائیں گے اور اس سے آپ کی صداقت پر ہمارا ایمان بھی مزید پختہ ہو جائے گا. اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بارگاہ اہدیت میں دعا کی، پروردگارہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. چنانچہ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے دسترخوان اتارا جس میں عمدہ قسم کے تیار کھانے تھے، مگر ساتھ ہی خبردار بھی کر دیا کہ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی تم میں سے جو ناشکری کرے گا میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان میں کسی اور کو نہیں دیا گیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی قرآن کریم نے یوم الزینہ زینت والا دن کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی 59 آیت میں ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا چاہا تو اس مقابلے کے لیے زینت والا دن تجویز کیا گیا جو کہ عید کے طور پر منایا جاتا تھا۔ عید خوشی کے اجتماعی اظہار کا نام ہے جس میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں اور احسانات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی مسرت اسی بات میں ہوتی ہے کہ اسے پروردگار کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو جائے۔ عید کی حکمت بھی یہی ہے کہ انسان اس لیے اس دن خوشی مناتا ہے کیونکہ وہ اپنی پاکیزہ فطرت کی طرف پلٹ جاتا ہے۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ تمام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے۔ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، یہ راہ ڈر کی ہے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔
سوید بن غفلہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عید کے دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس کچھ آٹے اور دودھ کی بنی ہوئی خشک روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے عرض کیا، مولا روزے عید اور یہ کھانا؟ آپ نے جواب دیا، انما ھذا عید من غفر له، یہ عید اس شخص کے لیے ہے جس کو بخش دیا گیا ہو۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے استفادہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوا کر اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا اور ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے سائے میں اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کر لیتا ہے کہ اس کا نفس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو حقیقت میں عید بھی اسی شخص کی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص عید کے دن اپنے گھر پر دسترخوان سجاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، سوئیاں اور پکوان گھر میں پکواتا ہے، تو یہ اسے زیب دیتا ہے، کیونکہ واقعی عید اسی کی ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ جب اس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا اور ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے خود کو اس قابل بنا لیا کہ وہ بالکل اس دن کی طرح ہو جائے جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ سب کو بلائے، خوشیاں منائے اور عید منائے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ماہ مبارک رمضان کے دسترخوان پر بیٹھنے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی ہو اور اس کے بعد وہ نئے نئے کپڑے پہنے، خوشیاں منائے، لوگوں کو گھر پر دعوت دے اور عید منائے، تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں اسے عید نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ مولا متقیان کی نظر میں عید کا مطلب نئے کپڑے پہننا، لوگوں سے ملنا اور سوئیاں و شیر خرما بنانا نہیں ہے، بلکہ مولا کے نزدیک عید کا مطلب اپنے وجود کو گناہوں سے پاکیزہ بنانا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک وہ شخص جس کے پاس عید کے دن کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، نہ وہ کسی کی دعوت کر سکتا ہو، نہ سوئیاں بنا سکتا ہو اور نہ لوگوں کو عیدی دے سکتا ہو، لیکن اس کی عید ہو، جبکہ اس کے برخلاف ممکن ہے کوئی ایسا شخص ہو جو عید کے دن لاکھوں خرچ کر رہا ہو، ہزاروں مہمانوں کو بلا رہا ہو، لوگوں کا اس کے یہاں عید ملن کے لیے تانتا بندھا ہوا ہو، لیکن اس کی عید نہ ہو۔ آج کے دن جہاں ہم عید کی خوشیاں منانے میں مشغول ہیں، یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ پروردگار ملت اسلامیہ کو وہ شعور دے کہ سب ایک پرچم تلے وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے اپنے دشمن کو پہچان سکیں، جس کے بموجب ہمارے درمیان امن و امان اور چین و سکون رہے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو کر ایک دوسرے کے قوت بازو بن کر زندگی بسر کریں۔ خدایا ہمیں ایسی عید عطا فرما جو ہمارے وجود کی بارگاہ الہی میں بازگشت کی نوید لے کر آئے، وہ عید کے جس کے بعد ہم دوبارہ گناہوں کی طرف نہ پلٹیں۔ پروردگارہ ہمیں عید سعید کی برکتوں کے سائے میں اس قابل بنا کہ ہمارا آنے والا ہر دین عید قرار پائے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب اشتیاق حسین صاحب مدن پورہ بنارس یو پی ہندوستان سے تحریر کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران ہمارا گھریلو ریڈیو ہے، ہمارے گھر کی حرفت نشریات سنتی ہے اور آپس میں بیٹھ کر تبصرہ بھی کرتی ہے۔ پروگرام صبح امید، مقدس دفاع، منارہ نور اور اسلام کی معرفت ہم سب کو بہت پسند ہیں۔ میری طرف سے سامعین کی خدمت میں سلام عرض کیجیے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سب کی خدمت میں عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
آرزو کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کا بجمائے رکھنا، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، اتنا آسان نہیں جذبات چھپائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، اور دہلیز پہ نظروں کو جمائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی اپنے سینے میں امنگوں کو جگائے رکھنا آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے آس کے دیپ نگاہوں میں جلائے رکھنا آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک گل نرجس کی مہک دل میں بسائے رکھنا آرزوؤں کے چمن دل میں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھوکے اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھوکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 24 اردی بہشت 2 شوال اور 14 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے دو شوال سن 604 ہجری قمری کو مشہور محدث اور ماہر علوم قرآن ابوبکر نقاش کا انتقال ہوا وہ اوائل جوانی میں ہی بغداد گئے اور اپنے دور کے معروف اساتذہ سے دینی علوم کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد متعدد اسلامی ملکوں کا سفر کیا اور علم حدیث و دیگر دینی علوم میں مہارت حاصل کی ابوبکر نقاش اپنی حیات میں ہی قرات قرآن اور احادیث نقل کرنے میں ایک خاص مقام رکھتے تھے مشہور مسلمان مورخ اور کتاب الفہرست کے مؤلف ابن ندیم نے ابوبکر نقاش کی بہت سی کتابوں کا ذکر کیا ہے جس میں تفسیر قرآن سے متعلق کتاب شفاء صدر قابل ذکر ہے چودہ مئی سن 1796 عیسوی کو چیچک کے ٹیکے کا پہلا تجربہ کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ وبائی صورت میں اس کا آغاز سن 544 عیسوی سے ہوا اور 10ویں صدی عیسوی تک ایشیا کے تمام ممالک میں چیچک کی بیماری عام ہو چکی تھی نیز طبیب اس کے علاج سے عاجز تھے 18ویں صدی میں یورپ میں یہ وبا بڑی تیزی سے پھیلی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 100 سال کے عرصے میں تقریباً 6 کروڑ افراد چیچک سے مر گئے برطانوی طبیب ایڈورڈ جینر شروع سے ہی چیچک کی روک تھام کے بارے میں سوچا کرتے تھے اور یہ سارے مشاہدات اور تجربات ان کے پیش نظر تھے اس برطانوی طبیب نے گائے کی چیچک کے مایات لے کر ایک سالہ صحت مند بچے جیمز فیپس کے جسم میں داخل کیے یہ تاریخی تجربہ 14 مئی 1796 کو کیا گیا 2 ماہ بعد انہوں نے مذکورہ بچے کو دوبارہ چیچک کا ٹیکہ لگایا لیکن اس پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا جینر نے اپنے تجربات شائع کرائے تو کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی مگر اکثریت نے اس کو سراہا اور بالآخر برطانوی پارلیمنٹ نے انہیں سر کا خطاب دیا کئی دیگر ممالک نے بھی ان کو مختلف اعزازات سے نوازا 24 اردیبہشت سن 1270 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین اور مجتہد آیت اللہ مرزا حسن شیرازی نے برطانوی استعمار کی لوٹ مار اور غارت گری کو روکنے کے لیے ایک فتویٰ جاری کیا، جس سے تمباکو کا لائسنس ختم کیے جانے کی راہ ہموار ہوئی۔ واضح رہے کہ ناصر الدین شاہ قاجار کے یورپ کے دورے کے دوران برطانوی وزیراعظم کے مشیر ٹالبوٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے ایرانی تمباکو کی برآمد، پیداوار اور فروخت کے حقوق 50 سال کے لیے برطانوی کمپنی ریجی کو دے دیے گئے۔ یہ معاہدہ درحقیقت برطانوی استعمار کے پھیلاؤ اور ایران کو لوٹنے کا ایک بہانہ تھا۔ ایران کے مسلمان عوام اور باخبر علماء نے اس کی سخت مخالفت کی۔ تمباکو کا استعمال حرام کرنے پر مبنی آیت اللہ مرزا شیرازی کے فتوے کے بعد ایرانی عوام نے اپنے حق توڑ دیے اور تمباکو کی خرید و فروخت اور استعمال سے گریز کیا۔ اس طرح ناصر الدین شاہ قاجار برطانوی کمپنی کو دیے جانے والے تمباکو کے حقوق منسوخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چودہ مئی سن 1948 کو وسیع پیمانے پر فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ پہلی عالمی جنگ میں عثمانی حکومت کی شکست کے بعد برطانوی فوجیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 5 سال بعد برطانیہ کے زیر اثر لیگ آف نیشنز نے فلسطین پر اس ملک کے کنٹرول اور وہاں پر ایک یہودی حکومت کی تشکیل کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد صہیونی تنظیموں نے اس توسیع پسندانہ مقصد کے تحت دنیا کے مختلف علاقوں، خصوصاً یورپ سے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو لا کر یہاں بسانا شروع کیا، اور ساتھ ہی دہشت گردانہ کارروائیاں کر کے فلسطینیوں کو اس سرزمین سے نکالنے پر مجبور کیا۔ نومبر 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کی، جس کی روح سے فلسطین میں عرب اور یہودی دو حکومتوں کی تشکیل کی بات کی گئی اور بیت المقدس کو بین الاقوامی علاقہ قرار دیا گیا۔ لیکن اس غیر منصفانہ قرارداد کی عربوں نے مخالفت کی۔ دریاسنا برطانیہ نے جو عملاً صہیونیوں کی حمایت کر رہا تھا، یہ اعلان کیا کہ اس کی افواج 15 مئی 1948 تک فلسطین سے نکل جائیں گی، لیکن فلسطین سے برطانیہ کے کمشنر کے نکلنے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے غاصب اور غیر قانونی صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ چوبیس اردیبہشت سن 1363 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی محقق، شاعر اور مصنف حبیب یغمائی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1316 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فارسی ادب اور اسلامی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کیا۔ انہوں نے 31 سال تک یغما کے نام سے ایک جریدہ شائع کیا۔ ان کے اشعار متفرق طور پر موجود ہیں۔ حبیب یغمائی کی کتابوں میں تصحیح مجموعہ آثار سعدی اور تصحیح ترجمہ تبری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره وَلَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.